بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، جمعۃ المبارک 13 اپریل سن 2001، مسجد دار السلام باغ جناح لاہور، امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطاب کا عنوان، دیوبند کانفرنس پشاور.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. 150 سالہ خدمات دارالعلوم دیوبند عالمی کانفرنس جو پشاور میں منعقد ہوئی ہے، گزشتہ ہفتے کے دوران 9, 10, 11 اپریل کو، اس کا کچھ تذکرہ جو ہے پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں. یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ مجھے بھی اس میں شرکت کی دعوت ملی ہے، چنانچہ میں بھی حاضر تھا وہاں. اگرچہ اس شعر کا جو پورا مصرع بنتا ہے، میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سکون کر نہ سکا، لیکن وہاں ضبط سکون ہی کرنا پڑا، اس لیے کہ بہت سے ایسے حضرات مجھ جیسے جنہیں دعوت تو دی گئی تھی لیکن انہیں وہاں خطاب کا موقع نہیں دیا گیا. بہرحال، کانفرنس اپنی جگہ پر نہایت عظیم الشان تھی، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پختون علاقے میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا جو اثر ہے، اس کے لیے یہ ایک مؤثر قسم کی شو آف اسٹرینتھ تھی. اس لیے کہ وہاں جو لوگ تھے ان میں 90% پختون علاقے تھے، صرف 10% جو ہیں وہ پنجاب کی کچھ سرائکی علاقہ، کچھ سندھ کا بھی، اپر سندھ جو ہے وہ بھی سرائکی بن جاتا تقریباً، لیکن یہ کہ باقی تقریباً 90% لوگ جو ہیں وہ صوبہ سرحد کے یا بلوچستان کی بھی جو پختون بیلٹ ہے اس سے تعلق رکھتے تھے. حاضری اس میں کوئی شک نہیں کہ لاکھوں میں تھی. اب یہ لاکھ کتنے ہیں، اس میں ایک انتہائی اوپر کی بات یہ ہے کہ 20 لاکھ بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ کہ شاید سرکاری جو ہے اندازے اس میں یہ کو 8-10 لاکھ تھی. ویسے یہ کہ جماعت اسلامی کے ایک اہم کارکن جو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور چونکہ میرے وہ میڈیکل کالج کے دور کے کلاس فیلو بھی تھے، تو میرے اور ان کے درمیان بے تکلفی تھی، تو ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کتنے لوگ ہوں گے. میں نے کہا 2-2.5 لاکھ تو ہوں گے. کہنے لگے ہاں، اخباری اطلاع میں اس کو 2-2.5 لاکھ ہی کہا جائے گا. اس میں طنز مزمر تھا. میں نے پوچھا پھر آپ کے خیال میں کیا ہے، کہ 50-60 ہزار. لیکن میرے نزدیک اس میں ان کی کچھ تنگ نظری کو دخل ہے. بس یہ کہ ایگزیکٹ آزاد تو اس قسم کے مواقع پر جلسوں میں لوگوں کی ظاہر بات ہے کہ ممکن ہی نہیں ہوتی، کوئی گنتی کوئی شمار تو ہوتا نہیں ہے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لاکھوں میں تعداد تھی، اس میں کوئی شک نہیں. انتظامات بھی بہت عمدہ تھے. جمعیت علماء اسلام کے رضاکاروں کا جو مظاہرہ ہوا ہے، ان میں نظم، محنت، جانفشانی، سم و تعارف، یہ ساری چیزیں وہاں دیکھنے میں آئی ہیں، جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. جو دینی جماعتیں مشہور ہیں ان میں اب تک خیال یہی تھا کہ جماعت اسلامی ہی کے کارڈرز ہیں کہ جن میں نظم و ضبط ہے اور سم و تعارف ہے، ڈسپلن ہے، اس کے کارکن جو ہیں منظم ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ معاملہ جمعیت علماء اسلام جو ہے فضل الرحمان گروپ کے اندر بھی موجود ہے، اور کثیر تعداد میں ان کے ورکرز. اتنا بڑا اجتماع جو ہے اس کو سنبھالنا، نظم و ضبط کو قائم رکھنا آسان کام نہیں تھا. پھر یہ کہ پورے اجتماع میں نظم کے علاوہ ایک اور چیز جو تھی وہ شائستگی تھی. پھکڑ بازی قسم کی کوئی شے نظر نہیں آئی. اس میں مجھے ایک بہت بڑا کنٹراسٹ نظر آیا ہے، غالباً اب سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات تو ہوگی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. یکے بعد دیگرے دو کانفرنسیں جمعیت العلماء کی ہوئی تھیں یہاں لاہور میں، مینار پاکستان کے ارد گرد، ایک فضل الرحمان گروپ کی تھی، دوسری سمیع الحق گروپ کی تھی، اور مجھے اتفاقاً میں دونوں میں شریک ہوا تھا اور دونوں میں ہی مجھے سٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا. یہ میرا اکرام اور اعزاز کرتے ہیں جس نظریے میں بھی کرتے ہیں، یہ ان کی شفقت ہے، محبت ہے. لیکن اس میں میں نے دیکھا تھا ہلڑ بازی بھی تھی، پھکڑ بازی بھی تھی، اور کوئی غیر شائستہ ماحول تھا ان دونوں کانفرنس میں، برابر برابر کی چوٹ تھے اس اعتبار سے. لیکن یہ کانفرنس جو ہے اس میں شائستگی کا ماحول جو ہے برقرار رہا. تقاریر بالعموم سنجیدہ تھی، تاہم ان تقاریر کا کوئی مرکزی تھیم سامنے نہیں آیا کہ کوئی خاص کیا چیز ہے، کوئی لائن آگے کے لیے، لائن آف ایکشن کیا ہے، یہ چیز کوئی سامنے نہیں آئی ہے. ہر ایک مقرر جو خاص طور پر ان کے اپنے جمعیت علماء کے تھے، وہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق اپنی اپنی دفنی پر اپنا اپنا راز الاپ رہے تھے. ہر ایک کے نزدیک کوئی خاص معاملہ اہمیت کا حامل ہے وہ اس کا ذکر کر رہا تھا. یہ محسوس نہیں ہوا کہ کوئی لائن ہے، افیکشن ہے، اور کوئی آئندہ کے لیے کوئی منصوبہ ہے کہ جو یہاں سے دیا جائے گا. میری شرکت جزوی رہی ہے. میں یہ ڈھائی دن کی کانفرنس میں وہاں ڈیڑھ دن رہا ہوں، دوسرے دن پھر دوپہر کے بعد میں واپس آ گیا تھا. جہاں تک جمعیت العلماء اسلام سے باہر کے مقررین کا تعلق تھا، ان میں ایک نمایاں شخصیت صدر ایران کے جو سنی مشیر ہے، بلوچستان کے علاقے کے ہیں، ایرانی بلوچستان کے رہنے والے، پاکستان کے تعلیم یافتہ، دارالعلوم خورنگی میں ہے، کراچی میں اس کے یہ فارغ التحصیل ہیں، مولانا محمد اسحاق مدنی. انہوں نے تو وہی بات کہ جو آج عام طور پر اہل تشیع کی طرف سے آتی ہے، وحدت امت، اتحاد امت، اس کے اوپر گفتگو کی، اور وہ صحیح تھی. جمعیت علماء اسلام بلوچستان صوبے کے جو صدر ہیں مولانا محمد خان شیرانی صاحب، ان کا بھی ذہن کافی کھلا ہے، وسعت قلب ہے، وہ بھی اتحاد امت کے داعی ہیں، ہمیں پہلے سے بھی معلوم تھے، اور یہاں بھی انہوں نے اس اجتماع میں بھی انہوں نے اس موضوع پر اچھی تقریر کی اور عمدہ تقریر کی. ہندوستان سے جو مقررین آئے تھے، ان میں سے جن کو بھی میں سن سکا ہوں، مولانا مرغوب الرحمان صاحب کی کوئی تقریر میں نہیں سن سکا ہوں، لیکن دو حضرات، ایک شیخ الحدیث ہے جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے، اور ایک وہ جو استاد التفسیر ہیں دارالعلوم دیوبند کے، ان دونوں کی تقریریں سنی ہیں. اب ظاہر بات ہے جو حالات ہیں ہندوستان پاکستان کے مابین، اس کی روح سے ان کے لیے دو ہی تقریروں کے موضوع ہو سکتے تھے. ایک تو یہ کہ خالص واعظ اور نصیحت، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تابع داری، یہ بہت اچھی اس پر ایک تقریر کی جو شیخ الحدیث ہے، نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے. اور جو نسبتاً نوجوان تھے اور استاد تفسیر ہیں، انہوں نے دارالعلوم کے جو بانی حضرات تھے ان کی شخصیت، ان کے مناقب کو بیان کیا اور تاریخ بیان کی. جمعیت علماء اسلام پاکستان میں اس وقت تین دھڑوں میں ہے. ایک تو یہی ہے، بڑا دھڑا یہی ہے فضل الرحمان گروپ کا، جس کے تحت یہ کانفرنس ہوئی، اور اس کی بھی یہ اصل میں صوبائی شاخ کے تحت کانفرنس تھی. یعنی یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ صوبہ سرحد کے تحت تھی یہ کانفرنس. تو جہاں تک تو ان کا تعلق ہے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کے مقررین تو سارے موجود تھے. دوسرا دھڑا مولانا سمیع الحق صاحب کا ہے. اس کے امیر مولانا سمیع الحق صاحب کو خاص طور پر جا کے فضل الرحمان صاحب نے پہلے دعوت دی تھی، اور وہ آئے اور انہوں نے تقریر بھی کی، اچھی تقریر کی. اگر چاہیے کہ ان کے گروپ کے دوسرے نمایاں لوگوں میں سے کوئی بار نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ قاضی عبداللطیف صاحب جو بالکل ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے ہیں، وہ بھی وہاں نظر نہیں آئے. اسی طریقے سے مولانا اجمل القادری صاحب جو ہیں، جنہوں نے ایک تیسرا دھڑا بنایا تھا قاف کے نام سے، ان سے تو غالباً انہوں نے کوئی رابطہ بھی قائم نہیں کیا، نہ ہی وہاں کہیں ان کا کوئی موجود تھا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ تھانوی گروپ جو ہے حلقہ دیوبند کا، وہ بھی نمایاں طور پر غیر حاضر تھا. اگرچہ لاہور کے جامعہ اشرفیہ کے مولانا عبدالرحمٰن اشرفی صاحب کا نام تو وہاں لیا گیا تھا کہ موجود ہے، لیکن یہ کہ خود جامعہ اشرفیہ جو ہے پشاور کا، اس کے محتمم حضرات نمایاں اشخاص جو ہیں وہ موجود نہیں تھے. اور دارالعلوم کورنگی اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے صاحب زادگان میں سے مولانا تقی عثمانی اور مولانا رفیع عثمانی سے ایسے بھی کوئی صاحب موجود نہیں تھے. جمعیت سے باہر کے لوگوں میں سے نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کی تقریر بہت عمدہ بھی تھی، بہت مفصل بھی تھی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس اعتبار سے برمحل تھی کہ پاکستان کے نمایاں سیاسی جو لیڈر ہیں، ان میں نواب زادہ صاحب وہ شخص ہیں کہ جو بہت طویل عرصے تک، مجھے یہ تو معلوم تھا پہلے سے کہ وہ بہت پرانے احراری ہیں، لیکن اس دفعہ ان کی تقریر سے معلوم ہوا کہ وہ جمعیت علماء ہند کے بھی رکن رہے ہیں، اور اس زمانے میں یہ ڈول ممبر شپ ہوتی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ جمعیت علماء ہند جو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرکردگی کام کر رہی تھی اور یہ جو جماعت احرار تھی جو پنجاب تک محدود تھی, تو اس کی ایک ڈول رکنیت ہوتی تھی کہ وہ اس کے بھی رکن تھے اس کے بھی رکن تھے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو دعوت دی گئی خصوصی, اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا فوٹو بھی اخبار میں چھپا تھا کہ خود انہوں نے بنفس نفیس حاضر ہو کر انہیں دعوت دی تھی, تو میں سمجھتا ہوں ان کا یہ مقام ہے کہ چونکہ پرانے جو رشتے ہیں ان کے نظریاتی اور جو بھی جماعتی تعلقات ہیں اس کی بنا پر یہ برمحل اور بہت صحیح ایک معاملہ تھا. راجہ رف الحق صاحب کی تقریر کی دعوت دی گئی, وہ بھی اس حوالے سے نہیں کہ وہ مسلم لیگ کے لیڈر ہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ صدر ہیں اس وقت معتبر عالم اسلامی کے, اسی حوالے سے ان کا نام لیا گیا. تقریر انہوں نے بھی کی اور بہت اچھی کی. بہرحال نمایاں لوگوں میں سے جو وہاں پہ اور تھے, قاضی حسین احمد صاحب نمایاں ترین لوگوں میں سے, اور پھر میرا نام بھی ساتھ ٹانک دیا گیا ہے اخبارات میں, اور پھر جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کا, ہم لوگ موجود تو تھے لیکن ہمیں کسی خطاب کی دعوت نہیں دی گئی. اسے کچھ پرشن نے اچھال بھی دیا ہے بہت زیادہ. میرے نزدیک یہ بات صحیح تھی کہ دینی تحریکیں ظاہر بات ہے ہر ایک اپنا ایک خاص مزاج رکھتی ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے نقطۂ نظر میں فرق ہوتا ہے. تو دوسری دینی تنظیموں کو یا دینی جماعتوں کو وہاں پر موقع دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک فکری طور پر جو ہے وہ ایک تضاد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے تو وہ بہتر نہیں ہے. یعنی انہوں نے دینی جماعتوں میں سے کسی کو یا دینی شخصیات میں سے کسی کو جو کہ ان کے دائرے سے باہر تھے, دیوبند کے حلقے سے باہر تھے, انہیں دعوت نہیں دی. البتہ یہ کہ جو خاص طور پر دینی حیثیت نہیں رکھتے ہیں اور داڑھی مونچھ صفا لوگ جو ہے, چاہے وہ نواب زادہ صاحب ہوں اور چاہے راجہ ظفر الحق صاحب غالباً مونچھے ہیں, بہرحال ان کا تو ایک معاملہ انہوں نے کیا ہے. لیکن ان تین حضرات میں سے انہوں نے مجھے شیلڈ سے نواز دیا. یہ میں حیران ہوں کہ کس وجہ سے مجھے کس خدمت پر یہ شیلڈ دی گئی ہے, لیکن اب بہرحال اعلان ہوا تو میں حاضر ہو گیا, کھڑا ہو گیا, میں نے وصول کر لی. مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کہ پہلے دن کے دوسرے سیشن میں قاضی حسین احمد صاحب کو اور جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کو بھی شیلڈ دی گئی ہے, لیکن میرے علم میں نہیں ہے, کوئی اس کا خبر بھی نہیں آئی ہے. بہرحال یہ تو میں نے کچھ آپ کو وہاں کا حال احوال سنا دیا ہے. ویسے یہ کہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کے نوائے وقت میں جو بڑا طویل اداریہ آیا ہے اس کانفرنس پر, وہ بہت عمدہ ہے, بہت متوازن ہے, بہت معتدل ہے, اور بہت صحیح رخ پر انہوں نے جو بھی کوئی مشورہ دیا ہے وہ بھی بہت صحیح رخ پر ہے. لیکن مجھے اس سلسلے میں جو کچھ عرض کرنا ہے اس کے ضمن میں پہلے تو وہ چند باتیں پھر یاد دلا دوں جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی. یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب سے سلسلہ نبوت ختم ہوا, جو حضرت آدم سے چلا ہوا آ رہا تھا حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام, جب آن حضور کی ذات مبارک پر ختم ہو گیا, تو اس سے جو خلا پیدا ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں سے پر کیا. قرآن کے متن کی حفاظت اپنے ذمے لے لی, اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. کوئی طالب حق ہو اس کے لیے قرآن موجود رہے گا دنیا میں, جو کہ پورا ایک معتمد علیہ ذریعہ ہوگا اللہ تعالیٰ تک اپنے ذہن و فکر کی رسائی کے حصول کے لیے. نمبر دو یہ کہ مجددین امت کا وعدہ کیا گیا کہ ہر صدی میں ایسی عظیم شخصیات اللہ اٹھاتا رہے گا. لفظ باس آیا ہے, ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ, یہ باس کا لفظ رسول و نبیوں کے لیے بھی آتا ہے, وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. تو اگرچہ یہ نبی نہیں ہوتے, یہ مجددین کہلاتے ہیں, عظیم شخصیات, اور ہر صدی میں ایسی کوئی نہ کوئی بڑی عظیم شخصیت کا اللہ نے وعدہ کیا. حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل مئۃ عام, ہر ایک صدی کے سرے پر کسی ایسی شخصیت کو, بڑی عظیم شخصیت کو کھڑا کرتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گی. یعنی اس سے گزشتہ صدی کے دوران دین پر جو کچھ گرد و غبار آ گیا ہوگا, عقائد میں کوئی ملاوٹ ہو گئی ہوگی, رسومات جو ہیں نئی نئی ہو گئی ہوں گی, بدعات کا تومہ, ان سب کو صاف کر کے صحیح دین جو ہے کتاب و سنت کے مطابق کم سے کم علمی طور پر اسے پیش کر دے گا. عملی معاملہ دوسرا ہے, کم سے کم علمی طور پر. اور تیسرے یہ کہ یہ ضمانت ہے کہ اس امت میں ایک گروہ, ایک جماعت ہمیشہ حق پر ضرور قائم رہے گی. کوئی جماعت, کوئی دور ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی گروہ حق پر قائم نہ ہو. اب یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے, جس کے بارے میں ایک رائے علماء کی ہے متفق علیہ کہ اگرچہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ علی راس کل مئۃ عام, ہر صدی کے سرے پر اللہ ایک شخص کو اٹھائے گا, لیکن علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں, یہ لازم نہیں ہے کہ ایک ہی ہو. اور نمبر دو یہ کہ کہ کوئی ایسی بڑی شخصیت کے جس کے نام کے ساتھ مجدد امت جو ہے وہ واقعتاً یہ خطاب پورے طور پر چشمہ ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی ہو یا دو ہو, لیکن ایسے اصحاب ہمت و عظیمت تو متعدد ہو سکتے ہیں جو دین کے خادم ہوں. بہت سے لوگ جو کھڑے ہو جائیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, ہمت اپنی جو ہے کمر ہمت کس لیں اور عظیمت کا راستہ اختیار کر دیں بجائے رخصت کے, تو ایسے جو ہے ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. اب ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اس قسم کے اصحاب ہمت و عظیمت سامنے آتے ہیں, ابتدا میں تو ظاہر بات ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ لوگ نہیں سنتے, وہ نئی سی بات معلوم ہوتی ہے اس ماحول کے اندر, لیکن رفتہ رفتہ کچھ ان کے ہم خیال پیدا ہوتے ہیں اور ان کے آوان و انصار کی ایک جماعت وجود میں آ جاتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جماعت جو ابتدا میں کسی صاحب عظیمت شخصیت کے گرد اس کے آوان و انصار کے جمع ہونے سے وجود میں آئی تھی, اگلی نسل میں وہ پھر نسلیت کی بنیاد پر چلتی ہے. میرا باپ فلاں کے ساتھ تھا, میں بھی ان کے ساتھ ہوں. اس سے اگلی نسل میں جا کر وہ شخصیات جو ہیں ان کو تقدس کا حالہ ہو جاتا ہے, وہ بہت عظیم شخصیت تھے, ان کی شخصیت جو ہے پھر یہ کہ پیراں نمی پرندو مریداں میں پرانند والا معاملہ ہے. متوسلین جو ہیں ان کے مناقب کو بہت چڑھا کر بیان کریں گے, ان کی عظمت جو ہے اس کے خوب گن گائیں گے, اور ان کے نام سے متقدین متوسلین کا جو حلقہ بن جائے گا اس کو ایک فرقے کی شکل حاصل ہو جائے گی کہ ہم صرف ان کے نام لیوا اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ہم ان کے متوسلین ہیں. وہ عظیم تھے تو ہم بھی عظیم ہیں. اس دلیل سے گویا کہ وہ اپنی عظمت پر دلیل لاتے ہیں اور اس طرح اس کی شکل ایک فرقے کی بن جاتی ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سابقہ امت مسلمہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی اور اے مسلمانوں تم 73 میں تقسیم ہو جاؤ گے, تو یہ فرقے اسی طور سے وجود میں آئے ہیں. ہر شخص جو ہے صاحب عظیمت, کوئی مجدد, کوئی خادم دین و ملت کھڑا ہوا, صاحب ہمت تھا, صاحب عظیمت تھا, اس نے کوئی محنت کی, مشقت کی, کچھ آبان و انصار جمع ہو گئے, ایک جماعت کی شکل بن گئی, چاہے وہ فارملی ایک جماعت ہو یا نہ ہو, لیکن ایک نیچرل جماعت, ایک شخص کے گرد من انصاری اللہ, کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں, تو جو بھی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے وہ گویا کہ اس کی جماعت بن گئے. لیکن پھر یہ دو یا تین نسلوں کے بعد یہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اب اس حوالے سے آپ سوچئے, تقریباً 1000 برس تک تو تمام مجددین امت جو ہے وہ عالم عرب میں سامنے آئے. تو عمر بن عبدالعزیز سب سے پہلی صدی میں آ گئے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پر امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, شیخ عبد القادر جیلانی, امام غزالی, امام ابن تیمیہ وغیرہ ہوں, یہ تمام شخصیتیں کہاں عالم عرب. لیکن جیسے ہی 1000 سال ختم ہو گیا امت کی عمر کا, دوسرا 1000 سال شروع ہوا, تو یعنی 11ویں صدی ہجری سے یہ جو مرکز تھا اس کا تجدید دین کا, یہ منتقل کر دیا گیا ہندوستان میں, ہند میں. چنانچہ 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ, مجدد الف ثانی کہلاتے ہیں, اس لیے کہ پس منظر یہ ہے کہ اکبر کے کچھ حاشیہ نشینوں نے, مولویوں نے, ابو الفضل اور فیضی نے اسے یہ پٹی پڑھا دی تھی جلال الدین اکبر کو کہ محمد کا دین 1000 سال کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ باللہ من ذالک. اب 1000 سال ختم ہو گئے, دین محمدی کا دور ختم, اب ایک نیا دین چاہیے, تو تم ایک نیا دین ایجاد کرو. دین اکبری اس کا نام تھا یا دین الہی اس کا نام تھا. گویا کہ دین محمدی کا جنازہ ہندوستان سے نکلنے کی پوری تیاری ہو گئی, اور ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جو آل پاورفل, جلال الدین اکبر, اکبر دی گریٹ, دی گریٹ مغل, اس نے پوری طاقت کے ساتھ کوشش کی کہ دین محمدی کا خاتمہ ہو جائے اور ایک نیا دین. اور یہ نیا دین اصل میں کیا تھا, آپ نے یہ پڑھا ہوگا جو بھی حضرات کچھ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں, کہ یہ بات تقریباً مسلم ہے کہ ہندوستان میں جو برہمنی مذہب ہے یہ اس قدر سخت جان ہے کہ اول تو یہ کہ یہ اپنے اندر سے کسی کو پنپنے نہیں دیتا کہ کوئی احتجاجی تحریک اس میں سے ابھرے. اگر کہیں اندر سے ابھر جائے تو اسے بھی نپنی ایول اندی بٹ ختم کر دیتا ہے, جس کی سب سے بڑی مثال بدھ مت ہے, وہ ہندوستان سے ابھرا ہے, ہندوستان سے صفایا کر دیا. باہر سے اگر کوئی مذہب آیا تو اسے بھی اس نے ایسیمیلیٹ کر دیا, ہضم کر لیا, اپنے عقیدوں کی چھاپ چڑھا کر اور اپنے اندر دفن کر دیا, اور مذہب ختم ہو گیا سوائے اسلام کے. اسلام پر یہ کام جو ہو رہا تھا اس کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے یہ تصوف کے راستے سے. ہماروس رام رحمان کیا فرق پڑتا ہے, یہ مذہبوں کے شاعر اور شرائع, شریعتیں اور شاعر یہ علیحدہ ہے, باقی اللہ تو ایک ہے, رام کہہ لو اسے, رحمان کہہ لو اسے, اسے کچھ کہہ لو, مہادیو کہہ لو, کیا فرق پڑتا ہے, بس خدا کو مانو, باقی یہ نبیوں ابیوں کے معاملے کو چھوڑ دو, اس کی وجہ سے تقسیم ہوتی ہے، یہ شریعت موسوی ہے، یہ شریعت محمدی ہے، یہ فلاں کی شریعت ہے، یہ فلاں کی شریعت ہے، من دیگرم تو دیگری، ان دفع کرو ان کو. بلکہ صرف یہ ہے کہ مسجد ایز مجلس سے ایزدی بنا دو، یہ دین الہی، اللہ بس کا خالق، اور اسے جو چاہے نا آپ دے لو، رام دے لو، رحمان دے لو. یہ فتنہ انتہائی زور کے ساتھ اٹھا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت عظیم ہمت والے اور عظیمت والے مجدد کی ضرورت تھی کہ اس سیلاب کا راستہ روک سکتا. اکبر اعظم کے ذریعے سے وہ سیلاب آیا تھا، اور جس میں علماء ایسے ایسے تھے، ابو الفضل اور فیضی جیسے، جن میں سے ایک نے بے نقط تصویر لکھ دی ہے، تفسیر قرآن مجید کی پوری، جس میں نقطے والا حرف کوئی نہیں آیا، اور اس کی تفسیر پر کوئی حرف نہیں اٹھایا جا سکا آج تک، اس نے یہ پٹی پڑھا دی. بہرحال اسی لیے شیخ احمد سرہندی جب سامنے آئے تو ان کا نام ہی پڑ گیا مجدد الف ثانی، دوسرے ہزار سال کے مجدد. لیکن ان کا کام کیا تھا، اس کو میں نے تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتاب دعوت رجول القرآن میں. ان کا کام یہ تھا کہ جو اسلام کو ختم کرنے کا جو سیلاب آ رہا تھا، اس سیلاب کا راستہ روک دیا. وحدت الوجود کے بجائے وحدت الشہود کا فلسفہ بڑی قوت کے ساتھ پیش کیا، اور سنت رسول، اطاعت رسول، اس کی اہمیت کو اتنا اجاگر کیا ہے. ان کے مکاتیب پڑھیے تو بہت زور شور کے ساتھ توحید جو ہے وہ بھی ہے، لیکن زور اصل میں جو ہے، اس لیے کہ توحید سے لوگوں نے بھی انکار نہیں تھا، لیکن وہ توحید اپنے رنگ میں تھی. یہ جو توحید ہے اس کے حوالے سے، لیکن زیادہ زور تھا شاعر دینی اور شریعت اسلامی، شریعت محمدی. تو وہ سیلاب جو ہے ختم کیا، یہاں تک کہ انہی کے زیر اثر سمجھیے کہ اورنگزیب عالمگیر جیسا پھر حکمران، کہاں اکبر، کہاں اس کا پڑپوتا اورنگزیب، اورنگزیب کے ہاتھوں پھر دارا شکوہ کے ذریعے سے پھر گویا کہ ایک دفعہ کوشش ہوئی تھی کہ اسلام کے تشخص کو یہاں ختم کر دیا جائے، ہندی اور مسلمان تصور کو جوڑ کر اور ایک میں ڈال کر ہاون دستے سے کوٹ پیس کر ایک چورن بنا دیا جائے. لیکن یہ کہ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں اس کا راستہ ختم ہوا، روکا گیا. تو یہ تو تھی اصل میں گیارہویں صدی کے مجدد کی. پھر یہ کہ انہوں نے سلسلہ تصوف کے اندر جو سلسلہ مجددیہ شروع کیا، تو وہ پھر ہندوستان سے نکل کر بہت دور تک گیا ہے. بارہویں صدی کے مجدد اعظم جو ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے کوئی جماعت نہیں بنائی، انہوں نے سارا کام کیا ہے علوم دینیہ کی تدوین نو، اور اس میں جو بہت زیادہ کٹر پن آ گیا تھا مختلف اعتبارات سے، اس میں اعتدال اور توازن کا راستہ، خالص حنفیت، کٹر حنفیت، ذرا اس سے ذہن کو کھولا جائے کہ ٹھیک ہے حنفیت بھی اسلام ہے، شافیت بھی اسلام ہے، رفع یدین بھی کوئی اسلام سے خارج نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، الانصاف بین سبب بالاختلاف سے جو ہے، یہ جو اختلاف ہوا ہے مختلف مسالک میں اس کا اصل سبب کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں بڑی عظیم ان کی کوششیں تھیں. جماعت کوئی نہیں بنائی. تیرہویں صدی ہجری کے جو مجدد اعظم تھے، اور ان کے ساتھ ان کے جو سب سے بڑے لیفٹیننٹ تھے، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی ایک جماعت بنی بیعت کی بنیاد پر، جماعت مجاہدین. انہوں نے جہاد کیا، ارادہ تو تھا بالفعل جو ہے انگریزوں سے جہاد کے خلاف جہاد کرنے کا، لیکن پہلے انہوں نے چاہا تھا کہ جو ہنٹر لینڈ ہے، جو ہندوستان کے پیچھے ہے، یعنی افغانستان اور اس سے ملک جو ہے پختون علاقہ ہندوستان کا، یہاں قدم جما لیے جائے، اور پنجاب سے سکھوں کا راج پہلے ختم کیا جائے، تاکہ ادھر سے یہ اسلام کا سیلاب دوبارہ، جیسے پہلے کبھی اسلام کا سیلاب ادھر سے آیا تھا نا، جبکہ جو برٹش سیلاب ہے وہ آیا تھا مشرق سے، انگریزوں کا اقتدار شروع ہوا تھا بنگال سے، پلاسی کی جنگ سے 1757 میں، وہاں سے ان کی حکومت کا آغاز ہوا تھا، وہ مشرق سے سیلاب آ رہا تھا اور وہ قدم جماتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ مغرب سے، شمال مغربی سے پہلے یہاں اسلام آیا تھا، تو ہم وہاں سے جا کر کام شروع کریں اور پہلے سکھوں کو ختم کریں، ان کی حکومت پنجاب پر اور سرحد کے جو چند اضلاع ہیں ان پر، اور پھر یہ کہ اسے آگے بڑھ کر انگریزوں سے جہاد کریں گے. تو یہ ایک زبردست ہماری تاریخ کا جو ہے، ہندوستان کی تاریخ کا جو ہے سنہری باب ہے. بہرحال ان کے جو تحت دو اس کے بعد باقیات الصالحات کے اعتبار سے نوٹ کیجئے، اگرچہ وہ تحریک اس اعتبار سے ناکام ہو گئی، سکھوں کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی، بلکہ یہ کہ پختون علاقے کے علماء میں سے اکثر نے ان کے خلافت میں دے دیے، ان میں ان کی بھی کچھ اجلت پسندی کو دخل تھا، لیکن اس تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شہید ہو گئے، سید احمد شہید بھی شہید ہو گئے اور اسماعیل شہید بھی شہید ہو گئے، سینکڑوں ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے عزم لوگ، باہمت لوگ، انہوں نے جامع شہادت نوش کر دیا، تو بظاہر تو وہ تحریک ناکام ہو گئی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر صاحب عظیمت انسان کے ساتھ ان کے جو عوان و انصار ہوتے ہیں وہ ایک دم سارے ختم نہیں ہو جاتے، ہمارے یہاں پھر دو تحریکیں چلی ہندوستان میں ان دو عظیم شخصیات کے حوالے سے. پہلے شاہ اسماعیل شہید کے حوالے سے تحریک چلی جسے ہم جماعت اہل حدیث کہتے ہیں، جس میں تصوف سے ذرا تھوڑا سا بودھ اور اتباع سنت پر بہت زیادہ زور، اور حنفیت جو ہے اس سے بھی ذرا وسعت، جو شاہ ولی اللہ کا دادا، شاہ اسماعیل کے دادا تھے شاہ ولی اللہ، ذرا اس کو بھی اوپن کرنے کی کوشش. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کے تحت پھر یہاں پہ ایک تحریک جو ہے اہل حدیث حضرات کی اصلاحی تحریک شروع ہوئی، اور بڑی محنتیں کی ان لوگوں نے، اور جو مشرکانہ عقائد لوگوں میں پھیل گئے تھے ان کی اصلاح کی ہے، جو بدعات کا تمار تھا اس کو صاف کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، بہت ہمت کی ہے. لیکن یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ایک تو یہ کہ محمد ابن عبد الوہاب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے جوڑ لینے کی وجہ سے، اور وہ چونکہ ذرا ایک انتہا پسند شخصیت تھے، تو اس سے بھی یہاں کے عوام جو ہیں یہ ان سے کٹ گئے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی پھر ایک فرقے کی شکل بن گیا. اس وقت وہ اہل حدیث جو ہیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ جو فرقہ پرستی کی جو بدترین کیفیات ہوتی ہیں وہ آج اہل حدیثوں کے اندر، حالانکہ یہ اسی کے خلاف ایک اصلاحی تحریک کے طور پر کھڑے ہوئے تھے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، دو تین نسلوں کے بعد وہ جو اصلاحی تحریک ہوتی ہے، تجدیدی ایک مہم ہوتی ہے، وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتی. لیکن دوسرا گروپ وہ تھا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص جو مکتب فکر تھا وہ حنفی تھے پکے، نمبر ایک. پھر ان کے اندر تصوف کا، کہ وہ چاشنی جو ہے وہ بھی بہت کافی موجود تھی، حنفیت اور تصوف اور جہاد، جہاد حریت، ان تین اوصاف کو لے کر کچھ ان کے حلقے کے لوگوں نے پھر دارالعلوم دیوبند قائم کیا. یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی ہوں، مولانا رشید احمد گنگوہی ہوں، یہ سب لوگ در حقیقت یہ وہ سلسلہ صاحب، میں آپ کو اصل میں تسلسل بتا رہا ہوں، کہ یہ ایسے ہی آسمان سے ٹپک جانے والے نہیں تھے یہ شخصیتیں، یہ تو چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، ہماری تاریخ کا ایک تسلسل ہے، تحریکیں اٹھی ہیں ان کے پھر یہ کہ پھر بگڑ بھی جاتی ہیں، پھر فرقے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اثرات جو ہیں بہرحال کچھ نہ کچھ خیر کے وہ دور اور نزدیک تک پہنچتے ہیں. تو یہ جو دارالعلوم قائم ہوا ہے، جو کہ 1857 کا جو بھی جو بغاوت کہلاتی تھی، غدر کہلاتا تھا، اور ہم اسے جہاد آزادی کہتے ہیں، اس کی ناکامی کے بعد کچھ 7-8 سال کے بعد اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی کچھ لوگوں نے، جن کا ذہنی، فکری، روحانی تعلق سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور جو خاص طور پر جو علوم حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی امام الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا کیا تھا آغاز، اس میں سے خاص طور پر فقہ اور حدیث، ان کے علوم کے وارث جو ہیں انہوں نے یہ دارالعلوم کی بنیاد ڈالی. اور اب نوٹ کیجئے، اس دارالعلوم کا جو پہلا شاگرد تھا، یہ دو آدمیوں سے شروع ہوا دارالعلوم، ایک چھوٹی سی مسجد کے ذرا سے صحن کے اندر ایک انار کا درخت تھا، درخت کیا تھا، جھاڑی تھی، اس کے سائے میں ایک استاد ایک شاگرد سے دارالعلوم شروع ہوا ہے. اور اس مرتبہ معلوم ہوا کہ 10 سال تک کوئی عمارت نہیں بنی، صرف مسجد کے اندر ایک کونے میں وہ بیٹھے، ایک کونے میں وہ بیٹھے، ادھر سے حدیث کا درس ہو رہا ہے، کوئی مسجد، کوئی عمارت تعمیر نہیں. 10 سال کے بعد جا کر تعمیر کا معاملہ ہوا ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ اصل میں مختلف تاریخیں وہاں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ 1882 میں دارالعلوم کی بنیاد پڑی، اور عمارت کوئی 1892 تک نہیں بنی، 1892 میں پہلی مرتبہ عمارت کا نقشہ بنا، اس کے لیے سوچا گیا. بہرحال لیکن یہ ایک شاگرد، اس کا نام بھی محمود حسن تھا، اور ایک استاد، اس کا نام بھی محمود حسن تھا، دو محمودوں سے یہ دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا. لیکن یہی پہلا شاگرد جو ہے دارالعلوم کا، یہ پھر 14ویں صدی کا مجدد اعظم بنا. یہ ہے سلسلہ الذهب، یہ سنہری زنجیر جو چلی آ رہی ہے، جو میں نے آپ کو یہ پورا سلسلہ جو ہے مجددین کا، اس کا جو ایک ربط اور تعلق ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا. یہ جو 14ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے مجاہد حریت، بہت بڑے عالم دین، لیکن حنفی مسلک پر پوری طریقے سے جازم اور قائم، لیکن ان کے اندر وسعت قلبی، وسعت نظر، وسعت فکر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسروں کے بھی قدر و قیمت کو پہچان لینے کی صلاحیت اتنی عظیم تھی. اور ان کی عظمت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہوا کہ ایسے عظیم و شان لوگ ان کے گرد جمع ہوئے، ان کے شاگردوں میں، جیسے کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کی عظمت کا مظہر ان کی کتابیں ہیں، اسی طرح شیخ الہند مولانا محمود حسن کی عظمت کی مذاہب جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں. ایک طرف مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مفسر قرآن، دوسری طرف مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شیخ الحدیث اور مجاہد حریت، تیسری طرف مولانا عبید اللہ سندھی جیسا مجاہد وہ تو ننگی تلوار والا مجاہد تھا. چوتھی طرف مولانا انور شاہ کاشمیری جیسا بحقی وقت علم حدیث میں اور علم فقہ کے اندر بہت بلند مقام پر فائز. بلکہ یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک نسبت سے شاگرد ہیں شیخ الہند کے رحمۃ اللہ علیہ. تو اتنے عظیم شاگرد جو ہیں جنہوں کے پیدا ہوئے, تو اس سے در حقیقت ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. پھر میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں, انگریز نے گرفتار کیا انہیں ریشمی رومال کی تحریک والے معاملے میں. جب وہاں سے رہائی پا کر آئے ہیں تو ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ ان کی قدم بوسی کے لیے بامبے میں پہنچنے والے لوگوں میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, عظیم ترین شخصیت. اور دوسری طرف موہن داس کرم چند گاندھی, مہاتما گاندھی پہنچا تھا ان کی قدم بوسی اور استقبال کے لیے. ان کی وسعت قلبی کے بعد مظاہر اور میری ایک پوری کتاب ہے جماعت شیخ الہند, اس لیے کہ میں اپنی تنظیم اسلامی کا روحانی اور فکری تعلق اسی جماعت کے ساتھ جوڑتا ہوں. میری نسبت باطنی جو ہے وہ اسی جماعت کے ساتھ. انہوں نے اگرچہ اس وقت جو ہے, اس وقت ابھی ہندو نئے نئے آ رہے تھے اس میدان حریت جہاد حریت میں, اور ہندو مسلم اتحاد تاکہ انگریزوں کو یہاں سے نکال سکے اس کے نعرے لگ رہے تھے, لیکن ان کی نگاہ دوربین نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اوپر اوپر اتحاد کی باتیں کر رہا ہے ہندو, لیکن اندر خانے یہ مسلمانوں کی معاشی جڑیں کاٹنے کے درپے ہیں. چنانچہ 1920 کی تقریر ان کی موجود ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جلسوں میں یہ ہاتھ اٹھانے والوں کے اور نعروں کے لوگوں کے نعروں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اب واب معاش میں ہمارے ابنائے وطن جو کچھ کر رہے ہیں, اگر یہی ان کی روش جاری رہی تو یہ اتحاد زیادہ دیر نہیں چل سکے گا. یہ 1920 میں کہہ رہا ہے شیخ الہند. پھر انہوں نے اس طرح عظمت کا ثبوت دیا کہ یہ جو دو خانے بن گئے تھے, دار العلوم دیوبند ایک طرف اور علی گڑھ دوسری طرف, اس شخص نے علی گڑھ کا سفر کیا اور اس حال میں کیا, اتنے بیمار اور علیل تھے, تھرڈ اسٹیج تھی ٹی بی کی. یہ بالکل سمجھے جیسے قائد اعظم کا معاملہ تھا, ٹی بی کا مریض, لیکن جس طریقے سے وہ آخری وقت تک لڑتا رہا ہے اور محنت کرتا رہا ہے اللہ کا بندہ, اسی طرح ان کا معاملہ تھا. تھرڈ اسٹیج ٹی بی کی تھی, اس لیے تو انگریزوں نے چھوڑا تھا کہ اگر ہماری گرفتاری کے دوران انتقال ہو گیا تو ایک بڑا فساد ہو جائے گا ہندوستان کے اندر, جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑا بلوا ہو جائے, اس لیے چھوڑا تھا. تو لیکن اس سفر میں بھی چار پائی پر پڑے ہوئے ان کو لے جایا گیا, علی گڑھ گئے. علی گڑھ میں جا کر انہوں نے تقریر کی اور ایسے الفاظ کہے ہیں حیرت ناک, آج کا کوئی عالم دین جو ہے دیوبند کے حلقے کا یہ لفظ نہیں کہے گا, کبھی نہیں کہے گا. وہ تو کہیں گے سارا خیر جو ہے وہ سبارے حلقے میں, دارالعلوم میں, باہر کچھ نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جس غم میں میری ہڈیاں گھلی جا رہی ہیں, اس غم کے پہچاننے والے درد آشنا مجھے آج اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں زیادہ نظر آ رہے ہیں بنسبت دارالعلوموں کے. 1920 میں یہ الفاظ کہے ہیں شیخ الہند. پھر جب انہوں نے ایک جلسے میں یہ بھی کہا رجوع القرآن, کہ میں نے تو جتنا غور کیا ہے چار سال کی جو یہ اسیری تھی, امت مسلمہ جو ہے کیوں اس زوال کے ساتھ دوچار ہو گئی ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, تو ہمارے اسباب دو ہیں. ایک, ہمارا قرآن کو ترک کر دینا. کون کہہ رہا ہے؟ بہت بڑا عالم دین ہے, صدر مدرس رہا ہے دارالعلوم دیوبند کا, وہ کہہ رہا ہے ہمیں ترک کر دیا قرآن کو. قرآن مجید تو ہمارے ہاں جو ہے وہ صرف بطور ثواب اور بطور یوں سمجھیے کہ برکت کے رہ گیا ہے. اصل تو تعلیم ہوتی ہے حدیث کی, فقہ کی, اصول کی, اصول فقہ, اصول حدیث, سارا زور تو اس پر ترک ہوتا ہے. ہمارا قرآن کو ترک کر دینا, اور اس کے راوی ہے مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, جو خود موجود تھے اس اجلاس میں. اور دوسرے, آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی. لہذا میں تو یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں, بقیہ اگر کوئی زندگی جتنی بھی اللہ نے دی وہ انہی دو کاموں میں لگاؤں گا کہ ایک تو یہ اختلافات کو ہوا نہ دی جائے, اور دو, گلی گلی قرآن کے مکاتب کھول دیے جائیں تاکہ لوگ قرآن پڑھیں, اور عوامی درس قرآن کی مجالس کے ذریعے سے عوام کو قرآن مجید سے روشناس کیا جائے. 1920 میں عوامی درس قرآن کے درس استعمال کر رہا ہے یہ شخص مجدد, جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے وقت کا مجدد ہے. اور مولانا ابو الکلام آزاد کی اسی عظمت کے وہ قائل ہوئے, کیونکہ دعوت قرآنی کا جو ہے اصل میں مجدد وہ ابو الکلام آزاد ہے. تو اس نے ان کے بارے میں کہا حضرت شیخ الہند نے کہ اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا. حالانکہ کیا عمر تھی ابو الکلام کی, 32 برس کا نوجوان تھا ابھی, جبکہ 1920 کا جو جلسہ تھا جمعیت علماء ہند کا, اس میں شیخ الہند نے بإصرار یہ کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر دے تمام علماء ہند, اور انہیں امام الہند مان کر اور پھر جہاد حریت کا آغاز کیا جائے. اس لیے کہ مولانا ابو الکلام آزاد کی جو سیاسی حالات پر, اس کی نبض پر جو ان کا ہاتھ تھا, اس کا انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ نئے حالات کا فہم, اس کی سوجھ بوجھ ابو الکلام کو ہمیں حاصل نہیں ہے. ہم قال اللہ قال رسول تک خوب واقف ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کیا ہیں، عالمی حالات کیا ہیں، اب کس طریقے سے ہمیں یہ جہاد حریت لڑنا ہوگا، اس کا کیا راستہ ہوگا، یہ شخص جانتا ہے، یہ نوجوان جانتا ہے. لہذا ہمیں اس نوجوان کے ہاتھ میں پیر شو بیاموس، اب ہمیں بوڑھوں کو اس نوجوان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا بڑے اصرار کے ساتھ انہوں نے تجویز پیش کی، اگرچہ اس تجویز کو قبول نہیں کیا گیا. 1920 کا جو جلسہ تھا، دوسرا سالانہ جلسہ تھا یہ جمعیت علماء ہند کا، اس میں تو ایک ٹیکنیکل اعتراض پر اس کو مؤخر کر دیا گیا کہ پہلے شورا میں گفتگو ہونی چاہیے، براہ راست جلسہ عام میں ایسے اہم موضوع پر بات ٹھیک نہیں. بہت ٹیکنیکل ویلڈ تھا وہ اعتراض. بعد میں شیخ الہند کا تو کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اب ان کے جو اپنے حلقے کے ان کے جو تلامذہ تھے وہ بھی ابوالکلام کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. ابوالکلام ان میں سے نہیں تھا، دیوبندی نہیں تھا، روایتی عالم دین جس طرح کے ہوتے وہ نہیں، اتنا جبا تھا نہ قبا نہ آبا کچھ بھی نہیں، داڑھی بھی بہت چھوٹی سی، اور اس کا جو اخبار نکلتا تھا الہلال البلاغ وہ با تصویر ہوتا تھا، مصور ہوتا تھا. یہ تو شیخ الہند کی وسعت نظر تھی اور وسعت قلبی تھی کہ جنہوں نے ابوالکلام کو سینے سے لگایا ہے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے روایتی علماء تو اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. بہرحال میرے نزدیک، میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جرم ہے مجدد وقت کی بات نہ مان کر جو جرم عظیم کیا گیا، اس کے نتیجے میں جو سزا ملی ہے، سزا کیا تھی؟ انتشار، تشتت. ابوالکلام آزاد نے تو حالانکہ 2013 سے انہوں نے جماعت قائم کی ہوئی تھی حزب اللہ کے نام سے، بیعت کی بنیاد پر، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ علماء کا ہولڈ ہے ہندوستان کے عوام پر اور علماء کی بات کے خلاف عوام ساتھ نہیں دیں گے اور علماء میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، تین جملوں میں میں نے ان کی پوری بات بیان کر دی، لہذا انہوں نے بساط لپیٹی اور کانگریس میں گئے. وہ نابغہ وقت جو ہے وہ کانگریس میں شریک ہو کر بس جہاد حریت کے لیے، آزادی کے لیے کانگریس کے طریقے پہ انہوں نے اپنی زندگی لگا دی. مولانا مدنی کے زیر قیادت جو جمعیت علماء رہ گئی، کہ جو اصل میں شیخ الہند کی قائم مقام کہنا چاہیے، جانشین کی حیثیت تھی مولانا مدنی کو، لیکن یہ کہ ایک طرف تو یہ جمعیت علماء صرف دیوبندیوں کی اب جمعیت بن کر رہ گئی، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند قائم ہوئی 1919 میں اور تمام مکاتب فکر کے لوگ اس میں جمع تھے. اس کے پہلے صدر بھی مولانا عبدالباری فرنگی محلی تھے، بدایون کے علماء، اجمیر کے علماء، علماء اہل حدیث، دیوبند کے علماء، یہ سب کے سب تھے. اس کے بعد دوسرا اجلاس ہوا 1920 میں، تو چونکہ رہائی پا کر آ چکے تھے شیخ الہند، اس کے صدر تھے شیخ الہند، اس میں بھی تمام مذہبی طبقات کے لوگ موجود تھے، صرف ایک گھرانہ شامل نہیں ہوا تھا، وہ تھا مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بیٹوں کا گھرانہ. لیکن مولانا احمد رضا خان بریلوی کے بہت سے جو منسلکین تھے، جو ان سے منسوب اپنے آپ کو کرتے تھے منتصبین، وہ شریک ہوئے. اہم ترین شخصیت اس میں مولانا عبدالحلیم صدیقی کی تھی، جو مولانا عبدالعلیم صدیقی جو مولانا نورانی میاں کے والد ہیں، حالانکہ وہ بیعت سے مولانا احمد رضا خان صاحب سے، لیکن اس معاملے میں انہوں نے مولانا احمد رضا خان صاحب کے بیٹوں کی بات نہیں مانی اور وہ کانفرنس میں بھی شریک ہوئے، تحریک خلافت میں بھی شریک ہوئے. تو ایک بہت براڈ بیس تنظیم تھی یہ، جس میں کہ تقریباً ہندوستان کے تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کے علماء جمع تھے، لیکن بعد میں وہ صرف دیوبندی علماء کی تنظیم بن کر رہ گئی اور ہوتے ہوتے صرف کانگریس کا زمینہ بن کر رہ گئی. اور اس کی کوکھ سے ایک اور جمعیت برآمد ہوئی، جمعیت علماء اسلام اس کا نام تھا، جو مولانا شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء ہند سے علیحدہ ہو کر جمعیت علماء ہند کی کانگریس نواز پالیسی، جسے میں کہہ رہا ہوں کانگریس کا زمینہ بن جانے والی پالیسی، اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وہاں سے علیحدہ ہو کر ایک جمعیت بنائی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آشیرواد حاصل تھی. مولانا سمیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، ان لوگوں نے اس کے لیے ایک کنونشن بلایا اور ایک جمعیت بنائی علیحدہ، اس کا نام ہے جمعیت علماء اسلام، اور وہ جو ہے وہ مسلم لیگ کا زمینہ بن گئی. اللہ اللہ خیر صلاح. جو علماء کی قیادت کا دور تھا کہ عوام ہندوستان کے جو ہے مسلمانوں کی ان کی قیادت جو ہے وہ علماء کے ہاتھ میں ہے، وہ دور ختم ہو گیا. 1920 کے بعد قیادت نہیں ہے، اب اصل قیادتوں کے زمینوں ہونے کی حیثیت جو ہے وہ مختلف دینی جماعتوں کو حال ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے جائزہ رکھ دیا ہے. اب میں آ رہا ہوں آج کے اصل موضوع کی طرف. اب 15ویں صدی ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. میں 11ویں سے چلا تھا، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کام دفاعی تھا، اسلام کے خاتمے کے لیے جو سیلاب آ رہا تھا اس کو روک دیا. اس کے بعد اسلامی علوم کی تجدید شاہ ولی اللہ دہلوی بارہویں صدی کے مجدد اعظم، پھر ایک سلسلہ تجدید و جہاد وہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید، پھر ان دونوں شخصیتوں سے ذرا دو مختلف قسم کی تحریکیں ہندوستان کے اندر ابھری، اس کے بعد یہ کہ اسی سے پھر یہ دیوبند قائم ہوا، اسی کا جو پہلا شاگرد تھا پہلا طالب علم وہی 14ویں صدی ہجری کا مجدد ہو گیا، اب 15ویں صدی ہے، 1920 میں انتقال ہوا تھا شیخ الہند کا، اب 1920 میں 20 برس 220 میں رہتے ہیں، اور خاکم بدہن دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 220 میں اسلام پاکستان کے نام سے کوئی ملک نہیں رہے گا دنیا کے نقشے میں، یہ ان کا کہنا ہے، کیا ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن بہرحال صورتحال جو ہے یہ بڑا کرٹیکل پیریڈ ہے ہماری ہسٹری کا۔ اب اس میں جمعیت علماء اسلام کے لیے دو راستے ہیں، میں اصل میں اپنی آج کی گفتگو سے نہایت مخلصانہ انداز میں جو مشورہ دینا چاہتا ہوں وہ اپنی اس گفتگو میں دے رہا ہوں، اور اس کے کیسٹ جو انشاءاللہ ان کے لوگوں کو ہم بڑی تعداد میں پہنچائیں گے نہایت خلوص کے ساتھ، انہیں بھی اندازہ ہے مجھے جو خلوص ہے علماء دیوبند سے، بانیان دیوبند سے، خاص طور پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی پالیسی سے مجھے اختلاف ہے، لیکن ان کی عظیمت، ان کا جہاد حریت میں حصہ، مجاہدانہ کردار، ان کا تقویٰ، ان کا تدین، میں اس کا بڑی شدت کے ساتھ قلب کی گہرائیوں سے قائل، میری نگاہوں میں ان کی بڑی عظمت ہے، اور میں خود جیسا کہہ سکتا ہوں میں اپنے آپ کو ادھر ہی منسوب کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک شیخ الہند کا ایک نائب جو ہے وہ ابو الکلام تھا، اس لیے کہ ابو الکلام کو انہوں نے تجویز کیا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، یہاں تک کہا کہ میں نہیں مرنا چاہتا بغیر بیعت کیے ہوئے، یہ الفاظ ہے شیخ الہند کے 1920 کے جلسے میں، لیکن یہ کہ بات وہ نہیں ہو سکی، اس کے بعد جو کام ابو الکلام نے چھوڑا تھا اسے لے کر اٹھے ہیں ابو العلا مودودی، کام وہی تھا، ذرا سے فرق کے ساتھ، ذرا سی انہوں نے جماعت بنائی تھی حزب اللہ بیعت کی بنیاد پر، انہوں نے ایک دستوری جماعت بنائی جماعت اسلامی کے نام سے، میرے خیال میں جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی اب ایک فرقے کی شکل اختیار کر چکی ہے، تین نسلیں اس پر بھی بیت چکی ہیں، کچھ لوگ عوان و انصاف مولانا کے گرد جمع ہوئے تھے، پھر ان کی اولادیں جو ہے گویا کہ اس وجہ سے کہ ہمارے باپ جو ہے جماعت میں تھے تو وہ جماعت کے اندر آئے، اب آگے بڑھتا وہ ایک وسیع حلقہ بن گیا ہے، اور اس کے اپنے جو ہیں وہ سورسز ریسورسز ہیں، اس کو جو ہے وسائل و ذرائع حاصل ہوتے ہیں، چندے ملتے ہیں، لہذا اب اس کی حیثیت ایک فرقے کی ہے، بہرحال لیکن یہ کہ اس کی اب میں جو تجدید کی کوشش کر رہا ہوں اس دعوت و تحریک، اس پر میں کتابیں بھی لکھ چکا ہوں، وہ آپ اگر چاہیں تو پڑھیں، کہ تنظیم اسلامی ترقی کا اسی تسلسل کا نام ہے، اور پھر یہ کہ جہاں تک قرآن مجید کے فکر کا تعلق ہے اس میں بھی میرے چار گوشے ہیں جن سے میں نے استفادہ کیا، ان میں سے ایک شیخین ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ ہے قرآن، اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں میری کتابوں کے اندر۔ بہرحال اس وقت جو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ جمعیت علماء اسلام کا بیس مضبوط ہے، چاہے وہ علاقائی ہے، پورے پاکستان میں وہ کیفیت نہیں ہے، پختون علاقے میں ہے لیکن پختون علاقے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ کہ اب ان کے سامنے دو راستے، یا تو صرف ایک فرقہ بن کر آگے چلیں، یہ سہولت کا راستہ ہے، اپنے بزرگوں کے گن گاتے رہے اور ان بزرگوں کے گن گا کر اپنے لیے جواز، اپنی بھی حیثیت معین کرائیں، اور جو بھی ان کے عقیدت مندوں کا حلقہ ہے اس سے جو بھی وسائل و ذرائع، جو بھی چندے اور جو بھی سپورٹ ملتی رہے اس سے اس گاڑی کو آگے چلائیں، لیکن یہ ایک فرقے کی شکل ہوگی، یہ جماعت کی شکل نہیں ہے، یہ فرقے کی شکل ہے، آسان کام تو یہی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اس پر جو تنقید کی گئی ہے، اپنے بزرگوں کے نام پر جو ہے اور ان کے گن گاتے ہوئے زندہ رہنا، ایک ہی رکوع میں دو مرتبہ قرآن نے فرمایا ہے، سورہ بقرہ کا 16 رکوع، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کب تک آپ بزرگوں کے گن گاتے رہیں گے، وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم کی اولاد، اسماعیل، اب اسحاق کی اولاد، یعقوب کی اولاد، بھائی سب کی اولاد ہو تم، لیکن ابراہیم گئے، اسحاق گئے، یعقوب گئے، تلک امت قد خلت، وہ گزر چکی، وہ ایک جمعیت تھی، جماعت تھی، قد خلت وہ گزر چکے، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی وہ ان کے لیے تمہارے لیے نہیں ہے، ولکم ما کسبتم تمہارے لیے وہ ہوگا جو کمائی تم کرو گے، اور جب کہا جاتا ہے کہ پدرم سلطان بوت، پدرم سلطان بوت، پدرم سلطان بوت، تو کسی نے پوچھا تو راچے، میرا باپ سلطان تھا، میرا باپ سلطان تھا، تم کیا ہو یہ بتاؤ، تو یہ ہے در حقیقت، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو ایک راستہ تو ہے یہ, فرقہ بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ, جیسے کہ ایک درخت کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں دور تک نیچے اتری ہوئی ہیں, اس سے پانی کے ساتھ غذا خود بخود چلی آ رہی ہے, تو اس طرح فرقے کی جو ہیں بنیادیں ہوتی ہیں بہت عوام کے اندر, ان کے معتقدین اور ان کے حوالے سے ان کو جو ریسورسز جو ہیں وہ ملتے ہیں اور فرقہ چلتا ہے, اور وہ اپنے بزرگوں کے نام سے جو ہے وہ ان کو تقویت حاصل ہوتی ہے, اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. تو یہ فرقوں سے تو کام نہیں بنے گا, اس کی میکسیمم کیا ہوگا اس کا حاصل, آپ کو صرف ایک سیاسی حیثیت حاصل رہے گی, وہ بھی صرف مقامی اعتبار سے. صوبہ سرحد میں آپ کی سیاسی حیثیت ہے, اس کانفرنس نے اس کا ثبوت پیش کر دیا ہے. بلوچستان کے پختون بیلٹ میں آپ کی سیاسی حیثیت ہے, پہلے بھی معلوم تھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اس پر مہر تصدیق ثبت ہوئی. پختون علاقے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مؤثر جماعت اب یہی ہے, ولی خان وغیرہ ہو یا مسلم لیگ ہو یا کوئی اور ہو, پیپلز پارٹی ہو, بہرحال ان کے اپنے اپنے پاکٹس ہیں, لیکن پورے اس بیلٹ کے اوپر یکساں طور پر جس کی یوں سمجھیے کہ ریپرزنٹیشن ہے اور جن کو ایک وقت اور اہمیت اور حاصل ہے اور جو کہ مؤثر ہیں, مجھے علماء اسلام فضل الرحمان گروپ, مولانا سر الحق گروپ جو ہے وہ اپنی جگہ پر, چونکہ ان کی شخصیت اونچی ہے, نسبت بلند ہے. مولانا عبدالحق بہت بڑی شخصیت تھے, ان کے بیٹے ہیں, جانشین ہیں. دارالعلوم حقانیہ جو ہے وہ اس وقت تمام جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں ان کے اندر بڑی نمایاں حیثیت حاصل کر چکا ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ طالبان کا سارا منبع اور سرچشمہ یہی دارالعلوم ہے, یہی سے اس جہاد کا جو ہے سارا کا سارا نقشہ بنتا ہے, اگرچہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت صرف اتنی ہے کہ چونکہ یہ سرحد کے اندر واقع دارالعلوم تھا, تو یہاں سے جو ہے افغانستان سے بہت سے نوجوانوں نے آ کر یہاں پر دین کی تعلیم حاصل کی, تو وہ اپنی مادر علمی کے ساتھ اس کی جو ایک عزت ہوتی ہے, اس کا احترام ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. باقی یہ کہ وہ بھی جیسے دینی مدرسے ہوتے ہیں ایسے ہی مدرسہ ہے, لیکن یہ کہ مولانا سمیع الحق کی بھی وہ حیثیت اب نہیں رہی ہے, یہ طے شدہ بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام اب نام جو ہے وہ فضل الرحمان گروپ ہی کا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں, اگرچہ توقع تو یہ تھی مجھے کہ شاید اس موقع پر اعلان کر دیا جائے کہ یہ دونوں گروپ مدغم ہو گئے ہیں, لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا ہے. صرف یہ ضرور ہوا ہے کہ کم سے کم کانفرنس کی حد تک مولانا سمیع الحق صاحب کی بھی شرکت ہوگی اور تقریر بھی ہو گئی. بہرحال ایک راستہ تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا, جو سہولت والا ہے, آسانی کا راستہ ہے. اس کے لیے کسی ہمت اور عظیمت کی ضرورت نہیں, بلکہ وہ جو ہمارے اسلاف تھے اصحاب ہمت و عظیمت, ان کے نام کے حوالے سے, ان کی عقیدت مندی کے حوالے سے اپنی گاڑی کو آگے چلانا اور ایک فرقے کی شکل اختیار کر لینا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو پاورفل بیس اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے, اس بیس کی بنیاد پر اب وہ ایک ایسی جماعت تشکیل دیں جو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ایک مکتب فکر کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی مجموعی ایک ایسی جماعت بنے, اور وہ جس میں کہ ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہوں, جو حق خیر کی طرف دعوت دیں, بھلائی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جماعتوں میں سے کوئی اگر پیش رفت کرے گا, تبھی اس طرح کی کوئی بڑی جماعت, یعنی اس بڑی امت کے اندر ایک چھوٹی امت, لیکن یہ کہ وہ اب چھوٹی تو ہوگی بڑی امت کے حوالے سے, کہ 150 کروڑ افراد جو ہیں امت مسلمہ کے اس وقت دنیا میں ہیں, ان میں وہ ایک چھوٹی امت ہوگی لیکن اپنی جگہ پر وہ بڑی عظیم ہوگی. جیسے مشرف صاحب کہتے ہیں کہ 1% ہے, لیکن 1% بھی کتنے بن جائیں گے ذرا سوچئے تو صحیح, اور جب یہ جمع ہو گئے تو وہ بہت بڑی طاقت بن جائیں گے. قطرہ قطرہ بہم شبد دریا, پہلے انہوں نے 10% کہا تھا, اب ذرا نیچے اتر آئے ہیں, 1% پر آ گئے ہیں. 10% پر میں نے کہا تھا 10% اگر جمع ہو جائیں تو واقعہ یہ کہ ان جیسی طاقت کوئی ہے نہیں. جمع ہو جائیں میرے نزدیک صرف یہ مہینوں کی نہیں ہفتوں کی بات ہے کہ یہاں پر اسلامی نظام قائم ہو جائے, اگر جمع ہو جائے. انتخابی سیاست سے کنارہ کش ہو, اپنی اپنی مصلحتیں جو ہیں ان کو ترک کر کے سیاسی اور گروہی وہ آ جائیں کہ اب اس میدان میں صرف ہمیں یہ کام کرنا ہے. وہ جو 3 اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, دعوت الی الخیر, نہی عن المنکر اور امر بالمعروف, یہ 3 کام کرنے. اس کے لیے سب سے پہلے تو انہیں حلقہ دیوبند ہی کے مختلف جو جماعتیں بٹی ہوئی ہیں انہیں جمع کرنا چاہیے. ایک تو 3 جمعیتیں ہیں, فضل الرحمان گروپ ہے, سمیع الحق گروپ ہے, اور یہاں کے ہمارے اجمل قادری صاحب بھی ایک چھوٹا سا گروپ لیے ہوئے بیٹھے ہیں. پھر ایک اور کچھ حضرات ہیں جو بہت اہم ہیں, پاکستان شریعت کونسل کے نام سے علیحدہ انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, جو یہ سیاسی جو بھی ان حضرات کی سرگرمیاں ان سے کوئی زیادہ اتفاق نہیں رکھتے لیکن دیوبندی مرتبہ فکر کے ہیں. پھر خانوی حضرات ہیں. واقعہ یہ ہے کہ مدارس کے قیام میں اور علماء اور کتابوں کی تصانیف میں ان خانوی علماء کا بہت بڑا حصہ ہے. پھر یہ کہ تبلیغی جماعت ہے. تبلیغی جماعت ان اٹسلف از این آف شوٹ آف دیوبند. مولانا الیاس صاحب کون تھے؟ وہ بھی تو در حقیقت اسی جماعت شیخ الہند کے فرد تھے, دیوبند کے حلقے کے فرد. اور وہی علاقہ جو ہے یہی نانوتا اور یہی گنگوہ, یہی تو ہے کہ جہاں سے پوری تبلیغی جماعت کی قیادت جو ہے ابھری ہے. تو یہ تبلیغی جماعت جو ہے یہ بھی جس میں صرف یہی ہے کہ امر بالمعروف اور فضائل کی تبلیغ تو کر رہے ہیں, نہی عن المنکر نہیں کر رہے. اگر اس کے اندر اضافہ ہو جائے نہی عن المنکر کا اور یہ اس جماعت کے اندر جو ہے دیوبندی حلقہ جو ہے یہ سب کے سب جمع ہو جائے تو یہ کتنی فارمیڈیبل طاقت بن جائے گی, بہت بڑی قوت. کوئی مشرف اور کوئی مکرم جو ہے اس کے راستے میں پھر نہیں آ سکتا. نمبر دو یہ کہ پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ جماعت اسلامی اور جے یو پی اور اہل حدیث حضرات کو بھی شامل کرے. یعنی یوں سمجھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1920 والی جمعیت قائم کر دیں. ان میں اہل حدیث بھی تھے, مولانا داؤد غزنوی موجود تھے, ان میں بدایونی, مولانا عبدالحامد بدایونی, مولانا اور ان کے بڑے بھائی, یہ دونوں کے دونوں موجود تھے اس کے اندر. ان میں اجمیر کے علماء تھے, مولانا معین الدین اجمیری. یہ غیر دیوبندی علماء ہیں یہ سب کے سب. اگرچہ یہ کہ خالص جو بریلی کا گھرانہ تھا مولانا احمد رضا خان صاحب کا, ان کے ساتھ دادے نہیں شریک ہوئے, یہ بات صحیح ہے, لیکن باقی سب کے سب یہ لوگ جو ہے اس جمعیت علماء کے اندر شریک تھے. جماعت اسلامی میں نے عرض کیا ہے کہ میرے نزدیک شیخ الہند کا اصل خلیفہ ابو الکلام, ابو الکلام کے مانوی خلیفہ ابو العلا, اور اب اس کا مانوی تسلسل تنظیم اسلامی. ہمیں بھی شامل کریں, ہم بھی خادموں کی حیثیت سے اس میں شامل ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس اتحاد سے پھر ایک انقلاب, نہی عن المنکر بالیقظ. اس کے لیے یہ کہ اگر جد و جہد کی جائے تو پاکستان میں اسلامی انقلاب کا خواب جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تکمیل ہو جائے گی. یہ وہ بات ہے جو میں نے ایک خاص اشتہار جو ہے مرتب کیا تھا, اور پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا بھی تھا اس کے بارے میں کہ اگلے اتوار کو دیکھ لیجئے. یہ اشتہار جو ہے روزنامہ جنگ نے تو لینے سے انکار کر دیا کہ اس میں بغاوت کی بو ہے, کہیں پکڑے جائیں گے ہم خام خواہ. روزنامہ نوائے وقت نے بھی اس میں کوئی لفظی ترمیم کر کے کوئی پہلو بچا کے اس کو شائع کیا. لیکن یہ کہ مشرق پشاور نے لے لیا جوں کا توں, اور یہ دوسرے دن شائع ہوا. کانفرنس جو ہو رہی تھی پہلا دن, دوسرا دن, یعنی درمیانی دن جو ہے کانفرنس کا, اس دیوبند کی 150 سالہ جو خدمات کانفرنس ہو رہی تھی اس کے دوسرے دن پشاور سے شائع ہونے والے مشرق میں یہ اشتہار جو ہے جوں کا توں اوریجنل فارم میں شائع ہو گیا. یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے کہ یقیناً بہت سے حضرات کے علم میں آیا ہوگا. اب ہم نے اسے شائع کیا ہے, یہ ندائے خلافت کا خصوصی شمارہ ہے جو خاص طور پر اس دیوبند کی جو 150 سالہ خدمات کانفرنس جو تھی اس کے موقع پر خصوصی اشاعت آئی ہے. اس میں سے میں وہ آپ کو اشتہار پڑھ کر سنا رہا ہوں, اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. پاکستان کے مذہبی, دینی اور جہادی قائدین اور ملک کے انتظامی, دفاعی اور عوامی حلقوں کے دینی عناصر توجہ فرمائیں. پاکستان اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا. نمبر ایک, اسلام کے سوا اس کے استحکام کی کوئی بنیاد ہرگز موجود نہیں. نمبر دو, مزید برآں بائبل اور قرآن و حدیث کی پیشین گوئیوں کی روح سے حق و باطل کا جو عظیم مارکہ مستقبل قریب میں ہونے والا ہے, پاکستان کو اس میں افغانستان کے شانہ بشانہ فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے. لیکن افسوس کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک و ملت کی زمام کار ہے, یہ بغاوت والے الفاظ محسوس ہوئے انہیں, وہ نہ صرف یہ کہ ان حقائق سے بے خبر ہے, انہیں کیا پتا. رنگ گل کا ہے سریقہ نہ بہاروں کا شعور, ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری, انہیں کیا پتا پاکستان کائے کے لیے بنا تھا. علم انہوں نے خاص تربیت پائی ہے فوج کے ماحول میں, اور وہ بھی برٹش آرمی کا ماحول, اس نے تربیت پائی ہے. پاکستان تحریک کیا تھی اور اس کے کیا نتائج ہیں. جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک و ملت کی زمام کار ہے, وہ نہ صرف یہ کہ ان حقائق سے بے خبر ہیں بلکہ بے سمجھے بوجھے عالمی صہیونی تحریک کے برپا کردہ عظیم دجالی فتنے کے اعلی کار بن گئے. یہ الفاظ سخت ہیں لیکن جان بوجھ کر نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق دغمہ کمیابی, بات درج کرنی پڑتی ہے. جس کے مظاہر چنانچہ ایک جانب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ساتھ پوری وفاداری بشرطے استواری کا معاملہ کرتے ہوئے ملک اور قوم پر سودی قرضے کا بوجھ گویا کہ عالمی مالیاتی استعمار کے شکنجے کی گرفت روز بروز بڑھواتے چلے جا رہے ہیں, اور دوسری جانب پہلے قاہرہ، پھر بیجنگ، اور بالآخر یو این او کی جنرل اسمبلی کی بیجنگ پلس فائیو کانفرنس کے سوشل انجینئرنگ پروگرام کے شیطانی ایجنڈے کی تکمیل کے خاطر ملک اور قوم کو مخلوط معاشرت، جنسی آزادی اور خاندانی نظام کی بربادی کی جانب دھکیل رہے ہیں، جس کے اہم ترین مظاہر یہ ہیں: نمبر ایک، بلدیاتی انتخابات میں تہائی نشستیں خواتین کے لیے وقف کرنا. نمبر دو، ہندو تہوار یعنی بسنت، بلکہ ایک روایت کی روح سے ایک شاتم رسول کی یادگار بسنت کو جشن بہارہ کا نام دے کر سرکاری سرپرستی اور کروڑوں کے اخراجات. اور نمبر تین، پی ٹی وی کا اریانی اور فحاشی میں زی ٹی وی اور بھارت کے دور درشن کو بھی مات دے دینا. تو کیا عوام و خواص کے دینی عناصر یہ سب کچھ چپ چاپ دیکھتے رہیں گے؟ کب تک دیکھیں گے؟ اور پاکستان کی مذہبی اور دینی جماعتیں اپنی فرقے وارانہ اور سیاسی مصلحتوں ہی میں گرفتار رہیں گی، اور جملہ جہادی تحریکیں بھی صرف بیرون پاکستان مصروف پیکار رہیں گی. یا تحدید قرآنی، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اس عذاب سے جس کی لپیٹ میں صرف غلط کار لوگ ہی نہیں آئیں گے بلکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا. اور فرمان نبوی، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، یعنی جو شخص ان غلط کار لوگوں کے خلاف ہاتھ سے یعنی طاقت کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو کوئی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا. اسے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے باہم متحد ہو کر نہیں انل منکر باللسان تو فوراً شروع کر دیں گی، اور مناسب قوت کے حصول کے بعد نہیں انل منکر بالید کے بارے میں بھی غور کریں گی. وقت آپ کے جواب کا شدت سے منتظر ہے. خادم اسلام و پاکستان، خاکسار اسرار احمد. یہ اشتہار بڑا ہے، ویسے بھی ہمارے بہت خرچ ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ بڑی تعداد میں یہ پہنچ جائے. ہم تو چاہتے تھے کہ روزنامہ جنگ کے آل پاکستان ایڈیشن میں آئے، انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا. بہرحال اب یہ ندائے خلافت کی خصوصی اشاعت جو ہے اس کے بیک پر یہ شائع ہوا ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں آپ میں سے ہر شخص یہ شمارہ یہاں سے لے کر جائے. اب جہاں تک پاکستان کے معروضی حالات کا تعلق ہے، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ مجھ پر بڑے بڑے سخت حملے آتے مایوسی کے، جبکہ مجھے سنبھلنے دے، مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے، مجھے پھر اپنا سورا کبرا جوڑنا پڑتا ہے، امید کے تار جو ہیں پھر جوڑنے پڑتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے مایوسی میں دن بدن شدت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. اب پہلی جماعت سے تو انگریزی کی تعلیم لازم کی جا رہی ہے، جو ہمارا نصاب سلیبس ہے اسکولوں کا وہ بھی کھلا کر دیا، جو چاہے جیسا چاہے جہاں سے چاہے باہر سے چاہے. یہ جڑ سے تعلیمی نظام جو ہے اسے ویسٹرنائز کرنے کا سارا معاملہ، ویسے بھی ختم ہو چکا ہمارا داخلی نظام، سرکاری تعلیم کے ادارے ختم ہو چکے، ہائی اسکول اور یہ اور وہ، اور پرائیویٹائزیشن بڑے بڑے کالج بھی ہو رہے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین؟ پردہ اٹھنے کی منتظر نگاہ. جو میکالے نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں اس نظام سے تعلیم کے نتیجے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اپنی کھال کی رنگت کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن اپنی سوچ، اپنی فکر کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے خالص جو ہے وہ یورپین بن جائے. آج اس کے اوپر بھرپور ترین طریقے پر عمل ہو رہا ہے. عورتوں کی نشستوں کا رونا میں رو رہا ہوں، لیکن کوئی سننے والا تو ہے نہیں. سب سے بڑا ایٹم بم ابھی گرا ہے. اب وہ جو بھی تھا سود کا معاملہ، پھر وہ ایک ریویو پٹیشن لا کر، وہ پہلے فیصلہ ہوا تھا 91 میں، اس کے خلاف اپیل کر دی تھی نواز شریف نے، اس کے بعد بمشکل 10 سال میں جا کر 99 میں اس میں سپریم کورٹ کی جو شریعت بینچ ہے، اپیلیٹ بینچ ہے، اس نے فیصلہ دیا. اب پھر اس کو جس کو کہتے ہیں کہ اسکوئر ون کے اندر پھر بات پہنچ گئی. اب پھر غور ہوگا، پھر سوچ بچار ہوگا. گویا کہ نیت نہیں، بدنیت ہی ہے، ارادہ نہیں. پورے طریقے سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے شکنجے میں اپنے آپ کو کسے رکھنا ہے، انہیں سے بھیک مانگ کر اپنا گزارا چلانا ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہوا. سی ٹی بی ٹی کا مردہ پھر کھڑا کر دیا گیا، دوبارہ تازہ ہو گیا. پہلے تو صرف دو کتے دربغل تھے، اب داڑھی کی باقاعدہ مذمت ہو رہی ہے. یہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کا جو اس وقت سربراہ چیف ایگزیکٹو، اور وہ داڑھی کی بے عزتی کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، ٹوپی کی، داڑھی کی. جو شاعر ہیں ہمارے دین کے، ننگے سر رہنا ہمارے دین کے روح سے تو درست نہیں ہے. آپ امامہ لیں تو سب سے افضل ہے کہ حضور امامہ باندھتے تھے، ورنہ یہ کہ ٹوپی سر، ننگے سر رہنا تو مغربی تہذیب ہماری نہیں ہے. لیکن وہ ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے، جو چاہے کہہ دے، جو آئے منہ میں کہہ دے، ظاہر بات ہے اس کے اوپر روک ٹوک کوئی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے. اور کچھ اخبار نویس لکھ رہے ہیں کہ اب اس کو اپنی جگہ سے ہلانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس نے اپنی جڑیں جو ہیں بہت مضبوط گہری کری ہیں. میری اس وقت جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں راز کی بات. کئی دنوں سے میری ایک آیت کے الفاظ میرے ذہن میں میرے قلب کے اندر گونج رہے ہیں. یہ حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی مایوسی کے عالم میں کہے تھے الفاظ, جبکہ وہ دو فرشتے دو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آ گئے تھے اور پورا شہر امڑ آیا تھا ان کے ان سے اپنی جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے. اور ظاہر بات ہے کہ حضرت لوط کیا کرتے ہیں, اکیلے یا گھر میں دو بیٹیاں, کیا کر لیں گے, کس کو روک لیں گے؟ تو بڑے حسرت کے ساتھ انہوں نے کہا تھا لو انلی بکم قوتن, کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی اس وقت میں تمہیں روک سکتا. وہی کیفیت میرے دل, کاش میرے پاس طاقت ہوتی, میرے پاس 200,000 اشخاص ایسے ہوتے کہ جو سر سے کفن باندھ کر میدان میں آنے کو تیار. کاش مجھے 25 برس ہو گئے صدقہ بدل کرتے ہوئے, من انصاری اللہ کہتے ہوئے, میرے ساتھ آنے کو لوگ تیار نہیں ہیں. لیکن اب میرا حال کیا, میں دیکھ رہا ہوں جیسے قرآن میں سورہ واقعہ میں نقشہ کھینچا گیا ہے. وہ تو جب اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون, جب کسی کی جان نکل رہی ہوتی ہے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جان نظر آ رہا ہے, جا رہا ہے, یہ روک لو, روک سکتے ہو تو فلاولا ان کنتم غیر المدینین ترجعونا. اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب معاملہ کدھر جا رہا ہے, تباہی کے کس گڑھے کی طرف ہم جا رہے ہیں, تحریک پاکستان کی کامل نگیشن کی طرف جا رہے ہیں, اس کا انجام کیا ہوگا, اس کے حالات کیا نکلیں گے. لیکن میری یہ ساری چیخ پکار بھی اندھے بہرے کانوں پر جا رہی ہے, یہ پورا اشتہار بھی کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا. کوئی دینی جماعت اپنے مقام سے, اپنی گروہی مصلحتیں, اپنی فرقے وارانہ وہ جو فرقے بنے ہوئے, ان فرقے وارانہ جو بھی مصلحتیں ہیں یا کچھ سیاسی چھچڑے جو نظر آتے ہیں, ان کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی اپنی جبیت, اپنا اپنا جو ہے وہ علیحدہ ایک نظام جو ہے قائم کر کے رکھنے پہ مجبور ہیں. نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی, پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. اور میرا حال اس وقت یہ ہے کہ میری دنیا لوٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا, کیا کروں. لو انلی بکم قوتن, کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی جس کو میں لے کر میدان میں آتا اور چیلنج کرتا کہ یہ راستہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی منزل نہیں ہے, کدھر جا رہے ہو اے نتل ہمون, کدھر جا رہے ہو, یہ تباہی اور بربادی اور پاکستان کی نگیشن کا راستہ ہے جو تم اختیار کر رہے ہو. بہرحال جب تک بھی ہے, چاہے وہ اندھے اور بہرے کانوں پر میری آواز جا کر ٹکرا کر واپس آتی رہے, مجھے یہ آخری وقت میں صدا لگانی ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ میرا کابل یا قندھار میں ہوگا, اگلے جمعے میں یہاں نہیں ہوں, پرسوں میں جا رہا ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.